بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جب کسی انفارمیشن کو سیو کرنا ہو تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کی سافٹ کاپی بنا لی جائے، فلیش ڈرائیو پہ یا کسی ڈسک کے اوپر اس کو سیو کر لیا جائے تو کام محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پرنٹ کر کے اس کی ہارڈ کاپی رکھ لی جائے. تو سافٹ کاپیز بھی بنائی جاتی ہیں اور ہارڈ کاپیز بھی بنائی جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کو نازل کیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، تحقیق اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا، وانا له لحافظون، اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. تو قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. اللہ نے بھی دو طریقے اختیار کیے، قرآن مجید کی سافٹ کاپیز بھی بنائی اور ہارڈ کاپیز بھی بنوائی. قرآن مجید کی سافٹ کاپیز کیا ہیں؟ کہ اللہ نے اپنے بعض بندوں کے دل میں قرآن کی محبت ڈال دی، ان کو شوق پیدا ہوا کہ ہم قرآن پاک کو یاد کریں، چنانچہ وہ پورے قرآن پاک کو یاد کر لیتے ہیں. یہ قرآن پاک ان کے دماغ کے اندر گویا محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ قرآن پاک کی ایک ڈسک، ایک فلیش ڈرائیو بن جاتے ہیں، ایک سافٹ کاپی بن جاتے ہیں جس میں قرآن مجید محفوظ ہوتا ہے. قرآن مجید کے الفاظ کے محافظ حفاظ قرآن ہیں، قرآن مجید کے حروف کے محافظ قراء حضرات ہیں، قرآن مجید کے معانی کے محافظ علماء حضرات ہیں، اور قرآن مجید کے معارف کے محافظ وہ مشائخ حضرات ہیں. یہ سارے حضرات مل کے قرآن پاک کی حفاظت کی ٹیم بن جاتی ہے. جیسے ملک کی فوج ہوتی ہے، نیوی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، آرمی بھی ہے، اسی طرح یہ علماء، حفاظ اور قراء، یہ سب مل کے قرآن مجید کی حفاظت کی ایک ٹیم بن گئی. یہ سب قرآن پاک کی حفاظت کرتے ہیں، محافظین قرآن ہیں، ان کے ذمے قرآن مجید کی حفاظت ہے. اور الحمدللہ 1400 سال سے قرآن مجید محفوظ چلا رہا ہے. نبی علیہ السلام خود حافظ قرآن تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے آپ کے صحابہ کرام نے یاد کر لیا تھا. سیدنا صدیق اکبر بھی حافظ قرآن تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، سیدنا عثمان غنی بھی حافظ قرآن تھے، اور سیدنا علی بھی حافظ قرآن تھے. اور صحابہ میں سے اکثر صحابہ حفاظ تھے، یا مکمل حافظ تھے یا جزوی حافظ تھے، مگر ان کو کچھ نہ کچھ یاد ضرور تھا سب کو. چنانچہ یہ حفاظ کی ایک جماعت تیار ہو گئی تھی نبی اسلام کے زمانے میں. جب وہی اترتی تھی تو نبی علیہ السلام کچھ صحابہ کو جو لکھنا جانتے تھے وہی لکھوا دیا کرتے تھے. اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، تو لکڑی کے اوپر، پتھر کے اوپر، چمڑے کے اوپر لکھ لیا جاتا تھا. ان کو پارچات کہتے تھے، اور لکھنے والے کو کاتبین وحی کہلاتے تھے. 18 کے قریب حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا، اور صحابہ کرام نے اس کو اپنے پاس جمع کر لیا. تو گویا قرآن مجید کی دور نبی میں دو طرح سے حفاظت ہوئی، ایک حفاظ جو سافٹ کاپی تھے قرآن پاک کی، और दूसरा कुरान मजीद को जो लिखा गया चमड़े के ऊपर, पर्चे के ऊपर, कपड़े के ऊपर, ये कुरान मजीद की हार्ड कॉपी थी, मगर वो बिखरे हुए थे, कोई किसी साहबी के पास, कोई किसी साहबी के पास। जब नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया, अब जरूरत इस बात की पेश आई कि वो जो लिखा हुआ कुरान है उसको यकजा किया जाए। चुनाचे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद सहाबा की एक जमात बनाई जो हाफिज़े कुरान थे, और उनको कहा कि ये जितने पारचात हैं जिन पर कुरान लिखा हुआ है, इन सब को हकूमती सतह पर एक जगह पर जमा करो। चुनाचे वो सहाबा लिखे हुए कुरान पाक को देखते थे और जो उनको याद था, मेमरीज थी, उसके साथ मिलाते थे, किसी हर्फ का फर्क तो नहीं है, बिल्कुल ठीक होता था तो उसको एक जगह जमा कर लेते थे। अब इन सब पारचात को कहाँ रखवाया जाए, तो इसके लिए उम्मुल मोमिनीन सबसे बेहतर शख्सियत थी कि उम्मत की माँ थी। बच्चे अपनी चीजें अपने माँ बाप के पास हिफाजत रखवाते हैं, चुनाचे उनमें सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा हाफ़िज़ा भी थी और लिखना भी जानती थी। सैयदा अशरीका रजी अल्लाह ताला अन्हा हाफ़िज़ा तो थी, आलमा बहुत बड़ी थी, मगर लिखने में हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ज्यादा बेहतर थी। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा की ड्यूटी लगाई कि चूंकि आप लिखना जानती हैं तो आप ज्यादा बेहतर हिफाजत कर सकती हैं इन पारचात की। उनके पास इन तमाम पारचात को जमा कर दिया गया, तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हा जामेउल कुरान बने, उन्होंने कुरान को जमा कर दिया एक जगह के ऊपर। फिर जब हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हा का दौर आया तो जंग यमामा में बहुत सारे वफात शहीद हो गए। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हा को फिक्र लग गई कि कुरान पाक की जो सॉफ्ट कॉपीज हैं वो खत्म हो गई तो क्या बनेगा। चुनाचे उन्होंने अपने जर्नैल को खत लिखा कि जितने मुजाहिदीन हैं ये फारिग वक्त में कुरान मजीद को याद करें। चुनाचे सब मुजाहिदीन ने कुरान मजीद को याद करना शुरू कर दिया। उमर लानों के एक खत पर हजारों हुफाज इस उम्मत में पैदा हो गए। फिर जब उस्मान रज़ियल्लाहु का दौर आया तो उस्मान रज़ियल्लाहु ने महसूस किया कि कुरान मजीद लिखा हुआ तो सिर्फ मदीने में मौजूद है और इस्लाम तो बहुत दूर तक 44 लाख मुरब्बे मील तक फैल गया, तो बाकी सूबों में भी इसकी कॉपी होनी चाहिए। चुनाचे उन्होंने चमड़े के ऊपर कुरान मजीद को लिखवाया और उसकी मुख्तलिफ कॉपीज बनवाई और दुनिया के मुख्तलिफ जो सूबे थे इस्लाम के उनमें भिजवाया महफूज रखने के लिए। तो हजरत उस्मान गनी लानो जो थे वो नाशिरुल कुरान बन गए, उन्होंने कुरान को नशर कर दिया, मुख्तलिफ जगहों पर इसको फैला दिया। तो अब वो कर सिद्दीक लानो जामेउल कुरान बने और उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु नाशिरुल कुरान बने, और ये कुरान मजीद आज भी दुनिया में महफूज है। चुनाचे तुर्की के अजायब घर में भी ऐसा कुरान मजीद महफूज है, और एक कुरान मजीद जो उस्मान गनी का अपना था, जो पढ़ते हुए वो शहीद हुए थे, वो आज भी ताशकंद के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है तिल्ला शेख, उसके अंदर महफूज है। उसमें कुरान मजीद के हरूफ के ऊपर नुक्ते नहीं है, इराब भी नहीं है, पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन अरब हजरात पढ़ लेते थे, उनको इराब की या नुक्तों की जरूरत नहीं थी, तो साहिब जबान थे। मुझे कुरान मजीद देखने का मौका मिला तो अजीब बात के कुदरती तौर पर एक जगह जिब्रील व मीकाल लिखा हुआ था, तो मैंने बगैर नुक्तों के उन अल्फाज को पहचान लिया कि ये जिब्रील व मीकाल है, और फिर आगे मैंने जबानी पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर मुझे फर्क चल गया कि हाँ ये कुरान मजीद इस तरह से लिखा हुआ। और वाकई जिस जगह पर फसा यकफी कहमुल्ला का लफ्ज था, उस जगह पर कुरान उनके जो खून का छींटा पड़ा था उसका धब्बा इस वक्त भी नजर आ रहा था। क्यामत के दिन शहीदों की शहादत की गवाही कोई पत्थर देगा, कोई जमीन का टुकड़ा देगा, कोई दरख्त देगा। उस्मान गनी आनो वो साहबी हैं जिनके शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान क्यामत के दिन देगा। तो कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह दौरे सहाबा से ही दोनों तरह से محفوظ رہا. پھر جو سافٹ کاپیز تھی نا, حفظ کا سلسلہ, تحفیظ کا سلسلہ, یہ امت میں خوب آگے چلا, خوب آگے چلا. تابعین, تابعائی, تبع تابعین, آگے حضرات چلتے رہے, سب کے سب قرآن مجید کے حفاظ تھے اور یہ سلسلہ چلتا تھا. چودہ سو سال کے زمانے میں ایک دن ایسا نہیں آیا تاریخ میں, یا ایک رات ایسی نہیں آئی کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کا کوئی حافظ کہیں موجود نہ ہو. ایک دن ایسا نہیں آیا. تسلسل کے ساتھ حفاظ کی جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس وقت تک دنیا میں محفوظ ہے. اور یہ سو حفاظ نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہر وقت دنیا میں حفاظ موجود ہے. امت نے اس فریضے کو بہت اچھی طرح ادا کیا. اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈالی. اب ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے کو حافظ بنانا ہے. ان کو کون سکھاتا ہے؟ اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے. خود نماز بھی نہیں پڑھتے, دیر چہرے پہ داڑھی بھی نہیں, فسق و فجور کی زندگی ہے. بیٹا ملتا ہے, حضرت میرے دل کی تمنا ہے میں بچے کو حافظ بناؤں گا. بھئی یہ اللہ نے دل میں اس کے محبت ڈالی ہے قرآن پر. اور پھر بچہ بھی تیار ہو جاتا ہے, یہ نہیں کہ بچہ نہ کر دیتا ہے. وہ بھی کہتا ہے ابو امی کہہ رہے ہیں حافظ بننے, ہم نے حافظ بننا ہے. بچوں کے دل میں بھی اللہ محبت ڈال دیتا ہے, چنانچہ بچے قرآن مجید کے حافظ بن جاتے ہیں. اب قرآن مجید کے حفظ کے لیے بہترین عمر کیا ہے؟ یوں تو 10 سال 12 سال کی عمر کے بچے حافظ بن جاتے ہیں, مگر چھوٹی عمر کے بھی بنتے ہیں. 7 سال کے 6 سال کے بھی حافظ بن جاتے ہیں. ہارون رشید کے زمانے میں ایک بچے کو دربار میں پیش کیا گیا, وہ حافظ تھا. بادشاہ چونکہ خود حافظ تھا, اس نے کہا کہ بھئی میں اس کا ٹیسٹ لوں گا. باپ نے کہا بیٹا بادشاہ کو سبق سناؤ. اس نے کہا ابو میں سبق تب سناؤں گا جب مجھے آپ گڑ کی ڈلی لے کے دیں گے. یہ گڑ کی ڈلی اس وقت کی ٹافی ہوتی تھی. تو بادشاہ نے, باپ نے کہا بیٹا میں تجھے وعدہ کرتا ہوں گڑ کی دلی لے کے دوں گا سبق سنا. ہارون رشید نے 3 مختلف جگہوں سے سنا, بچے نے صحیح صحیح جواب دیا. اس بچے کی عمر اس وقت 5 سال تھی. یعنی اگر وہ 5 سال میں حافظ بن چکا تو 2 سال تو حفظ کرنے میں بھی لگے ہوں گے. اس کا مطلب ہے 3 میں شروع کیا ہوگا اور 5 میں حافظ بن چکا ہوگا. تو 5 سال کی عمر کے حفاظ بھی موجود ہیں. ہمارے یہاں پچھلے دنوں ایک بچی نے قرآن مجید حفظ کیا, وہ 6 سال کی تھی. قد چھوٹا سا تھا, بچی بالکل چھوٹی سی نظر نہیں آتی تھی, اور بچیاں ویسے بھی پتلی دبلی ہوتی ہیں. تو مفتی صاحب کی بیٹی تھی, وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کا سالانہ اجتماع ہوگا نا, یہ اپنی آخری سبق اس وقت سنائے گی. میں نے کہا بہت اچھا. چنانچہ اجتماع کے آخری محفل میں ہم نے اس بچی کو کہا کہ سبق پڑھے. اب وہ اتنی چھوٹی تھی مجمع کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی. تو ہم نے کہا کہ بھئی اس کو میز کے اوپر کھڑا کر دو. چنانچہ وہ چھوٹی سی بچی, اس کو میز کے اوپر کھڑا کر دیا گیا. اور اس بچی نے قرآن مجید اتنا خوبصورت پڑھا کہ دل خوش ہو گیا. جب مجلس مکمل ہوئی تو پٹھان بھائی جو تھے وہ وضو کرنے گئے اور کہہ رہے تھے پیر صاحب جاپان سے گڑیا لائے ہیں جو قرآن پڑھتی ہے. یعنی اس بچی کو دیکھ کے وہ سمجھے یہ کوئی پلاسٹک کی گڑیا ہے جو قرآن پڑھ رہی تھی, اتنی چھوٹی بچی تھی. تو اتنی چھوٹی عمر میں بھی بچے حافظ بن جاتے ہیں. بڑی عمر میں کہاں تک بنتے ہیں؟ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال, 60 سال تک کے لوگ بھی حافظ بن جاتے ہیں. بڑی عمر میں بھی حافظ بنتے ہیں. میرے والد صاحب کہ جو والد تھے یعنی دادا تھے, وہ 2 بھائی تھے, ایک چھوٹے تھے ایک بڑے تھے. چھوٹے قرآن مجید کے حافظ تھے, اور بڑے جو تھے وہ ان کی منزل سننے میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. دونوں میں دوستی بہت مشہور تھی. لوگ کہتے تھے کہ یہ دونوں دوست پہلے ہیں بھائی بعد میں ہیں. ہر جگہ وہ اکٹھے ہوتے تھے, ہر کام اکٹھا کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ جز و لائن فق بنے ہوئے تھے, اکٹھے ہوتے تھے ہر وقت. ان کی خوشی ان کا غم برابر ہوتا تھا, مثالی جوڑا تھا بھائیوں کا. چھوٹے نے جب منزل سنانی ہوتی وہ بڑے کو سناتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں کہ چھوٹے نے اتنا قرآن پاک سنایا کہ جو بڑے بھائی تھے وہ سن سن کے قرآن مجید کے حافظ بن گئے تھے. اپنی وفات سے پہلے انہوں نے بھی قرآن مجید مصلے میں سنایا تراوی کے اندر, سن کے حافظ بن گئے تھے. تو بڑی عمر میں بھی قرآن مجید کے حافظ بنے, 6 سال سے لے کے 60 سال تک کی عمر کے لوگ مختلف عمر میں وفات بنتے ہیں. اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حفظ میں ٹائم کتنا لگتا ہے. بھائی عام طور پر جو بچہ حافظ بننا شروع کرتا ہے وہ 2 سال میں 2.5 سال میں حافظ بن جاتا ہے. عام طور پہ ایک ایوریج بچہ جو ہوتا ہے 2 سے 2.5 سال میں حافظ بن جاتا ہے. جو ذہین بچے ہوتے ہیں وہ اس سے کم میں بھی حافظ بنتے ہیں, کوئی 1.5 سال میں, کوئی 1 سال میں, کوئی 1 سال سے بھی کم میں بن جاتے ہیں. ہمارے پاس بچیوں کے جامعہ میں ایک لڑکی داخلے کے لیے آئی, وہ ڈبل ایم اے تھی, ایم اے جغرافی ایم اے کیلیگرافی. کہنے لگی کہ میں نے قرآن مجید حفظ کرنا ہے. ہم نے اسے مشورہ دیا کہ آپ تو ڈبل ایم اے ہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ عالمہ کورس میں داخلہ لیں. اس نے کہا جی میں بعد میں عالمہ بھی بنوں گی لیکن میرا ایک شوق ہے کہ میں نے حافظہ بننا ہے, مجھے حفظ پہلے کرنا ہے. ہم نے داخلہ دے دیا. اب حفظ کی کلاس کی بچیاں تو 5-6 سال کی عمر کی, 7-8 سال کی عمر کی ہوتی ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, اور یہ ایک ان میں سے ڈبل ایم اے بچی معلمہ کی عمر کی کلاس میں بیٹھ کے پڑھتی. اللہ کی شان دیکھیں کہ 7 مہینے کے بعد مجھے معلمہ نے پیغام بھجوایا کہ جی وہ بچی جو حفظ کرنے آئی تھی حافظہ بن چکی ہے, آج آپ اس کا آخری سبق سن لیں. میں نے اپنی وائف کو کہا 7 مہینے میں یہ حافظہ بن گئی, کہیں ایسے تو نہیں کہ اس نے ملما سے دوستی لگا لی ہو اور ملما آگے سبق دیتی رہی ہو اور پیچھے منزل ہی نہ سنی ہو, آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ. ملما نے کہا کہ جناب آپ اس کو بلا لیں اور خود سبق سن لیں. میں نے اس بچی کو بلوایا, پردے کے پیچھے بیٹھی اور میری وائف اس کے ساتھ بیٹھی کہ کہیں یہ دیکھ کے تو نہیں سنا رہی, زبانی سنا رہی ہے نا. میں نے قرآن مجید میں 4-5 جگہیں جو مجھے محسوس ہوتی تھیں کہ واقعی اس میں متشابہ زیادہ لگتے ہیں, مشکل ہوتا ہے وفات کے لیے پڑھنا, وہاں سے اس بچی کو پڑھنے کے لیے کہا اور اس بچی نے بالکل ٹھیک ٹھاک قرآن سنا دیا. بعض صورتیں جو ہے نا ان میں بہت متشابہ لگتے ہیں. سورہ جاسیہ, ہم وفات میں یہ مشہور ہیں کہ دنیں پڑھیں تو راتی نہ آسیہ, خوب متشابہ لگتے ہیں. تو اس بچی سے 3 جگہ سے یا 5 جگہ سے میں نے سنا, اس نے بالکل صحیح صحیح سنا دیا. تو 7 مہینے میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں, پھر اس سے بھی کم میں. ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ تھے, یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی تھے, وہ حج کے لیے روانہ ہوئے. اس زمانے میں ہوائی جہاز کم ہوتے تھے اور بحری جہاز زیادہ استعمال ہوتا تھا, اور بحری جہاز میں چونکہ بحری طوفان آ جاتے تھے تو راستے میں وقت بہت لگ جاتا تھا. چنانچہ حج کے لیے سفر رمضان سے پہلے شروع کر دیا جاتا تھا. بمبئی سے جہاز چلتا تھا, جدہ پہنچتا تھا اور رمضان شریف راستے میں آتا تھا. اب ان کے ساتھ تقریباً کوئی 100-150 علماء کی جماعت تھی. جب رمضان شریف شروع ہوا تو پتہ چلا کہ مجمع میں علماء تو سب ہیں, پورا حافظ کوئی نہیں. کسی نے کہا چلو آخری پارہ سنا دیں گے, کسی نے کہا آخری صورتوں میں سنا دیں گے. تو حضرت نانوتوی حضرت نے فرمایا کہ نہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا اتنے بڑے بڑے علماء ہوں اور صرف آخری صورتوں کے ساتھ تراوی پڑھیں, میں کوشش کرتا ہوں. روزانہ دن میں ایک پارا یاد کرتے, رات کو تراوی میں سنا دیتے. ادھر رمضان ختم ہوا, ادھر ان کا حفظ قرآن ختم ہو گیا. تو 30 دن میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثالیں بھی امت میں موجود ہیں, اور یہ تو ہم نے قریب کے زمانے میں بھی دیکھا. شعبان کے آخری دن تھے, نفلی اعتکاف کے لیے کچھ بچے ہمارے یہاں آ گئے, پورا مہینہ اعتکاف کرتے ہیں. ایک بچے نے مجھے چٹ بھیجی, حضرت مجھے پاؤں دبانے کا بہت اچھا طریقہ آتا ہے، اگر آپ مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں تو سارا دن آپ بیٹھے رہتے ہیں، پاؤں سن ہو جاتے ہیں شوگر کی وجہ سے، میں دبا دوں گا تو پاؤں میں جریان خون ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے پاؤں کی سوجن اتر جائے گی، راحت ملے گی۔ میں نے اس کو بلا لیا، اس بچے نے اتنے اچھے پاؤں دبائے کہ واقعی مجھے بہت سکون ملا۔ کہنے لگا حضرت آپ کو میرا دبانا پاؤں کا پسند آیا؟ میں نے کہا پسند آیا۔ کہنے لگا حضرت ایک ریکویسٹ ہے کہ رمضان شریف سے پہلے پہلے 10 دن ہیں، میں آ جایا کروں گا اور مجھے آپ آدھا گھنٹہ دے دیا کریں، میں دبا کے پھر اسی وقت واپس چلا جاؤں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ تو بہت اچھا، اب وہ بچہ روزانہ چٹ بھیجتا، میں بلا لیتا، وہ پاؤں دباتا چلا جاتا۔ میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی شاید نفلی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور درمیان میں آدھا گھنٹہ یہ میرے کمرے میں خدمت کے لیے آ جاتا ہے، کمرہ مسجد کے ساتھ ملحق تھا۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ حضرت نہیں، یہ روزانہ گھر لاہور جاتا ہے اور اپنے والد کے ساتھ کام کرتا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے اور ڈیوٹی دینے کے بعد پھر وہاں سے بس پہ بیٹھ کے 3 گھنٹے یہاں آتا ہے اور آدھا گھنٹہ آپ کے پاؤں دبا کے پھر واپس 3 گھنٹے چلا جاتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، 3 گھنٹے آنے کے، 3 گھنٹے جانے کے اور 8 گھنٹے ڈیوٹی بھی دینا، یہ بچہ آرام کب کرتا ہوگا؟ جب نیکسٹ ڈے وہ بچہ آیا تو میں نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی والد صاحب نے مجھے چھٹی نہیں دی، وہ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے تم نے میرے ساتھ کام کرنا ہے تو اس لیے میں مجبور ہوں، مجھے جانا بھی پڑتا ہے اور مجھے آنا بھی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ والد صاحب کو میرے سلام دے دینا اور ان کو کہنا کہ حضرت نے کہا ہے کہ اگر آپ مجھے رمضان شریف میں آسانی کر دیں اور ڈیوٹی معاف کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس نے میرے سلام دیے تو والد صاحب نے اس کو کہا ٹھیک ہے تم 1 مہینہ حضرت کے ساتھ اعتکاف بیٹھ لو۔ وہ بڑا خوش خوش نوجوان بچہ آ گیا، حضرت مجھے ابو نے چھٹی دے دی کہ عید تک تم فارغ ہو کام سے، تم جاؤ وہیں اعتکاف بیٹھو۔ اور اس وقت میں نے تعارف کیا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہنے لگے جی میں نے جامعہ اشرفیہ سے دور حدیث کیا ہے اور 1 سال 2 سال میں نے افتاء میں تخصص حاصل کیا ہے، مفتی بن گیا ہوں، اور اب میرے پاس ٹائم فارغ تھا اور آپ پاکستان میں مقیم تھے تو میں آیا کہ مجھے خدمت کا موقع مل جائے گا، تو میں اس کو اپنا سنہری موقع سمجھ کے روز آتا ہوں، پودا وا کے چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا بھئی بہتر یہ ہوگا کہ آپ مسجد میں اعتکاف کر لیں 1 مہینہ کے لیے، آپ کا روزانہ آ جانا جانا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں مفتی تو بن گیا ہوں مگر میرے دل میں شوق ہے میں حافظ بھی بنوں۔ ہم نے دعا کر دی کہ اچھا آپ ہمت کریں۔ وہ بچہ روز ایک قرآن میں ایک پارہ یاد کرتا اور رات کو تراویح میں سناتا، اس نے 28 دن میں قرآن مجید مکمل یاد کر لیا۔ پہلے میں کہا کرتا تھا کہ اس نے 1 مہینے میں یاد کر لیا، میرا بیڑا بیٹا حبیب اللہ حافظ ہے۔ کہنے لگا ابو جی میں حافظ قرآن ہوں، مجھے پتا ہے۔ اس نے 29 کو اپنا حفظ قرآن مکمل کیا تھا تو 28 دن میں اس نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا تھا۔ تو آج کے دور میں ایسے نوجوان موجود ہیں 28 دنوں میں قرآن مجید مکمل یاد کر لیا، یہ لوگ زندہ موجود ہیں، یہ کوئی پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، آج کی باتیں ہیں۔ پھر ہمارے ایک اور پروفیسر صاحب تھے، ان کی عمر کوئی اس وقت 50 سال کے قریب تھی، ان کو شوق ہوا، انہوں نے اپنے کالج سے چھٹی لے لی، ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی، انہوں نے مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیا، انہوں نے 40 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ یعنی ایک مثال نہیں ہے، کئی مثالیں موجود ہیں کہ امت کے نوجوانوں نے 1 مہینہ میں اور 40 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ اچھا اس سے کم کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا امام محمد، وہ ایک بڑے نواب کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو بہت ذہانت بھی دی تھی اور بہت خوبصورتی بھی دی تھی۔ والد ان کو لے آئے اور امام صاحب کی شاگردی میں دے دیا۔ جب 1-2 دن امام صاحب کی مجلس میں بیٹھے تو امام صاحب کو محسوس ہوا کہ یہ بچہ حافظ نہیں ہے، تو امام صاحب نے فرمایا محمد तुम्हें पता है कि मेरा शागिर्द बनने के लिए प्री क्वालिफिकेशन ये है कि हाफिज होना चाहिए। तुम तो हाफिज नहीं हो, तो जाओ पहले हिफ्ज मुकम्मल करके आओ। इमाम मोहम्मद उठ के चले गए हिफ्ज करने के लिए। एक हफ्ते के बाद वो इमाम साहब को मिलने के लिए आए। इमाम वनीफा रहमतुल्लाह समझे कि ये एक हफ्ते बाद उस्ताद को सलाम करने आया है, तो मिले, पूछा मोहम्मद कैसे आना हुआ। हजरत आपने फरमाया था हाफिज बनने के लिए जाओ, मैं एक हफ्ते में पूरा कुरान मजीद याद करके आ गया हूं। तो एक हफ्ते में कुरान मजीद याद करने की भी मिसालें मौजूद हैं और इससे भी कम। हजरत मुफ्ती मुंतकी उस्मानी रहमत बरकातहुम अपनी किताब तराशे में लिखते हैं, एक आलिम थे, बड़े आलिम थे, उनका नाम था हिशाम कलबी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं कि हम चंद दोस्त बैठे हुए थे तो बात चल पड़ी कि आलिम कौन है और हाफिज कौन कौन है। जब मेरा तज़किरा आया तो सबने कहा आलिम तो बड़ा है, हाफिज नहीं है। तो कहते हैं कि मेरे दिल में एक गैरत पैदा हुई कि इतना बड़ा आलिम हूं और हाफिज नहीं हूं। मैंने हिफ्ज का इरादा कर लिया और वो कहते हैं कि मैंने 3 दिन में पूरा कुरान मजीद याद कर लिया। 3 दिन में कुरान मजीद को याद करने की भी मिसालें मौजूद हैं। अब कुरान मजीद को पढ़ने में कितना वक्त लगता है? बाज़ रात 1 महीने में पढ़ते थे, बाज़ 10 दिन में पढ़ लेते थे, बाज़ हर 7 दिन में पढ़ लेते थे। और इमाम आजम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 1 दिन में और 1 रात में कुरान मजीद पढ़ लिया करते थे। चुनाचे रमजान शरीफ में इमाम साहब 63 कुरान मजीद पढ़ा करते थे 1 दिन में, तो 30 ये हो गए, और 1 रात तहज्जुद तरावी में तहज्जुद में तो 60 हो गए, और 3 कुरान मजीद तरावी में पढ़ा करते थे तो 63 कुरान मजीद पढ़ते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मक्का से मदीना गया, हमें रास्ते में 16 दिन लगे और मैंने 16 मरतबा कुरान मजीद को मुकम्मल पढ़ लिया। तो 16 दिन में 16 कुरान मजीद पढ़ना, यानी 1 दिन में 1 कुरान मजीद पढ़ने की भी मिसालें मौजूद हैं। मेरे एक उस्ताद थे बचपन में, आशिक कुरान थे, इतने बड़े अच्छे कारी तो नहीं थे, सादा पढ़ते थे, मगर हर वक्त कुरान पढ़ते रहते थे। अल्लाह की शान देखें, 1 कुरान मजीद पढ़ना उनका जिंदगी का मामूल था। रोजाना फजर के बाद शुरू करते थे और असर के वक्त उनका हिफ्ज कुरान की दुआ होती थी। कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई डांट डपट नहीं होती थी। लोग आते थे, नॉर्मल बातें करते थे, उनका जवाब देते थे, फिर जैसे ही फारिग होते थे फौरन कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे। मेरी उस वक्त उम्र शायद 2.5-3 सालों की छोटी उम्र थी। ऐसी उम्र थी कि पूरे मोहल्ले के घरों का मल्टीपल वीजा मेरे पास मौजूद था। जिस घर में चाहो दाखिल हो जाओ, घर के लोग प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, कुछ खाने को देते थे, तो मेरे पास पूरे घर मोहल्ले का वीजा था उस जमाने में। तो मैं एक मतलब अपने उस्ताद के घर गया, उसी वक्त उनकी एक बेटी थी बड़ी जिसकी शादी हुई थी, और दुल्हन थी वो, तो पहली मरतबा वापस अपने घर आई थी माँ बाप को मिलने के लिए, तो उसने दुल्हन वाले कपड़े पहने हुए थे। वो आई, अपने वाले से मिली, अबू जी क्या हाल है, ठीक है, पास बैठ गई। अब हजरत ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अपना होंठ हिल रहे हैं पढ़ रहे हैं। उसने थोड़ी देर बाद कहा कि अबू, मैं इतनी दूर से आपको मिलने के लिए आई हूं, आप मुझसे कोई बात तो करें। बेटी आपने खैरियत पूछी, मैंने आपको बता दी, अब आप खामोश बैठी हैं तो मैं खामोश बैठने की बजाय कुरान पढ़ रहा हूं। यानी घर के लोगों के साथ लंबी गुफ्तगू की बजाय उस दौरान भी वो अल्लाह का कुरान पढ़ते थे और 1 कुरान पाक रोज मुकम्मल पढ़ लिया करते थे। ऐसे भी मिसालें मौजूद हैं। तुर्की के एक हाफिज ने 7 घंटे में पूरा कुरान मजीद पढ़ा, ये दुनिया में रिकॉर्ड है। तकरीबन 6 से 7 घंटे में कुरान मजीद पढ़ने का रिकॉर्ड मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। हमारे यहां एक बच्चा था, उसने भी अल्हम्द से पढ़ना शुरू किया और दरमियान में एक जगह पर पहुंचकर उसने इतना कहा कि मुझे पीने के लिए चाय का एक कप दे दीजिए। अब मेरे गले से अल्फाज निकल नहीं रहे। उसने चाय का कप पिया और फिर पढ़ना शुरू किया। 6 घंटे में उसने पूरा कुरान मजीद सुना दिया। तो 6 से लेकर 7 घंटे तक पूरा कुरान मजीद पढ़ने की मिसालें भी मौजूद है। अच्छा, जिस तरह मर्दों ने कुरान मजीद याद किया, औरतों ने भी इस जिम्मेदारी को खूब निभाया। चुनाचे बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो कुरान मजीद की हाफजा बन जाती हैं। हमारा ये तजर्बा है, एक भाई हो और एक बहन हो और दोनों मिलके हिफ्ज करना शुरू करें तो बहन पहले हाफजा बन जाती है, भाई बाद में हाफिज बनता है। इसलिए कि बच्चियों के अंदर कंसंट्रेशन होती है और फर्माबरदारी होती है, तो वो सबक पे तवज्जो देती हैं। और लड़के जो होते हैं ये रिबेलियस होते हैं, ये टाइम जाया करते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होती, इसलिए इनको टाइम ज्यादा लग जाता है। मगर अल्लाह ने बच्चियों को भी ऐसा हाफजा दिया कि बच्चियां भी कुरान मजीद की हाफजा बन जाती हैं। यहां पर एक नुक्ता और भी समझ लीजिए, बाद लोग मुखालफत करते हैं, वो बच्चियों को हाफजा नहीं बनाना चाहिए। क्यों भाई? वो जी शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो बच्चियां पढ़ नहीं सकती, कुरान पाक भूल जाती हैं। ये बात ठीक है कि जिंदगी में उनकी ऐसी स्टेज आती है, 10 दिन तो उन्होंने वैसे ही नहीं पढ़ना होता जब नमाज नहीं पढ़नी होती, और 10 दिन का नागा हो जाए तो फिर कुरान मजीद को फिर नए सिरे से पढ़ना और भी मुश्किल होता है। और अगर उसमें शादी की जिम्मेदारियां भी हों, बच्चों की भी हों, घर के कामकाज भी हों, तो तिलावत का टाइम नहीं मिलता, तो वाकई बच्चियों की मंजिल कमजोर हो जाती है। मगर इसका यह मतलब नहीं कि उनको हाफजा नहीं बनाना चाहिए, हाफजा बनाना चाहिए। औरत की जिंदगी के 4 फेज होते हैं। पहला फेज होता है पहले 25 साल का। इस 25 साल के फेज में बच्ची इल्म हासिल करती है और फिर उसकी शादी होती है। तो पहले 25 साल इल्म का फेज है, चाहे वो आलमा बने, चाहे वो यूनिवर्सिटी की तालीम पाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बने, जो मर्जी पढ़े, पहले 25 साल बच्ची की दुनियावी तालीम की एज होती है। फिर 25 से लेकर 50 साल की जो एज होती है ना, ये सेकंड फेज है, ये बच्ची की होती है शादी की एज और घर की फैमिली को डेवलप करने की एज। आमतौर पर बच्चियों की शादियां 25 से कुछ पहले या 25 में जाके हो जाती हैं। फिर उनका एक काम होता है, अपने हस्बैंड के साथ रहना, औलाद हो तो उसकी परवरिश करना, एक फैमिली को सेटअप करना, एक घर की इब्तिदा रखना। तो बच्ची 25 से 50 के दौरान अपने फैमिली का एक यूनिट को डेवलप कर लेती है और एक घर में रहना शुरू कर देती है अपने बच्चों के खामिद के साथ। इसमें उसके लिए कुरान मजीद को पढ़ना मुश्किल होता है, काम बहुत होते हैं घर के, लोगों के, इधर के उधर के, फिर अपने नफ्स की सुस्ती भी होती है, तो तिलावत का टाइम नहीं मिलता, तो औरतों की जो मंजिल होती है वो कमजोर हो जाती है। लेकिन उनकी जिंदगी का एक तीसरा फेज आता है 50 से लेकर 75 तक का। उसमें औरत आम तौर पर अपने बच्चों को जवान होने के बाद शादियां करके फारिग हो जाती है। 55, 50, 60 की एज में हर औरत तकरीबन वो अब नानी दादी बन जाती है। उसकी अपनी औलाद बड़ी हो गई, यूनिवर्सिटियों में पढ़ के शादीशुदा हो गई, अब ये औरत घर में फारिग होती है, घर के कामों के लिए बहुएं आ जाती हैं, फिर अपने खाविंद की तरफ से भी कोई डिमांड नहीं होती मियां बीवी वाली। पहले रोज की डिमांड थी, अब महीने में एक दफा मिलने की डिमांड है, तो वो खाविंद की तरफ से भी गोया फारिग है। फिर इस उम्र में उसके अंदर मैच्योरिटी भी आ जाती है, नेकी का शौक भी आ जाता है। फिर उससे अगली बात कि चूंकि वक्त खूब फारिग होता है और अपना घर होता है, अपना हुक्म चल रहा होता है, अपनी हुकूमत होती है उस वक्त, तो ये औरत फिर कई मरतबा मुसल्ले के साथ चिपक जाती है, लंबी नमाजें पढ़ती है, नफल पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, तिलावत करती है, 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती है। फिर जो बच्चियां हाफजा होती हैं ना, उनकी जिंदगी का ये फेज बड़ा सुनहरी होता है, उनको हिफ्ज करने का मौका मिल जाता है। फिर उनके महाना जो 10 दिन थे जिसमें नमाज नहीं पढ़नी होती, वो भी खत्म हो जाते हैं, मेनोपॉज पीरियड शुरू हो जाता है, तो वो पूरा महीना कुरान पढ़ सकती हैं। तो अक्सर बच्चियां जो हाफिज बनती हैं, जिंदगी के तीसरे स्टेज में जाके वो कुरान मजीद की पक्की हाफिजा बन जाती हैं, क्योंकि 10 पारे रोज पढ़ती हैं, 7 पारे पढ़ती हैं, تو ان کا قرآن مجید بہت پکا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مردوں سے زیادہ ان کی منزل پکی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی جس نے حج کیا، وہ اتنی پکی حافظہ تھی کہ حیران ہوتی تھی، اچھا قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے غلطی بھی لگ جاتی ہے، اچھا بھول بھی جاتے ہیں لوگ. یعنی ان کو تعجب ہوتا تھا کہ بھول کیسے سکتا ہے بندہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے. وہ قرآن مجید ایسے یاد تھا ان کو جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. تو عورتوں کی یہ ایج اتنی پیاری ہوتی ہے کہ جن بچیوں نے حفظ کچھ کیا وہ ہوتا ہے، بلکہ جنہوں نے حفظ نہیں بھی کیا ہوتا وہ عورتیں اس عمر میں حافظہ بن جاتی ہیں. ہمارے قریب کی کئی عورتیں ایسی ہیں کہ اس ایج میں انہوں نے یاد کرنا شروع کیا اور حافظہ بن گئیں. درجنوں کے حساب سے عورتیں ہیں جو حافظہ بن گئیں اس عمر میں، حالانکہ وہ بچپن میں حافظہ نہیں تھیں. تو اس لیے بچیوں کو ضرور حافظ بنانا چاہیے، اگر بھول بھی جائیں گی تو زندگی کے کسی حصے میں جا کے پکی حافظہ بھی بن جائیں گی، اور جب اللہ کے پاس جائیں گی تو ان کا حفظ پکا ہوگا اور وہ حافظہ بن کے اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اس لیے اس میں انحراف نہیں کرنا چاہیے، بچی کو حافظہ بننے دینا چاہیے. اس وقت ہمارے تعلق والوں میں سے 4 عورتیں ایسی ہیں جو روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں. 4 عورتیں ایسی ہیں، اپنے معاملات لکھتی رہتی ہیں، بتاتی رہتی ہیں. تو 4 عورتیں، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، لیکن جن کا رابطہ ہے جو بتاتی ہیں اپنے معاملات میں، ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں 3 جو ہیں وہ تو 55-50 کی ایج میں ہیں. ان کا کام یہی ہے روزانہ ناشتہ کر کے، بچوں کو دفتر بھجوا کے، خاوند کو دفتر کاروبار بھجوا کے، وہ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتی ہیں اور پورا دن قرآن پڑھتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم سکون کے ساتھ مغرب سے پہلے روزانہ ایک قرآن مجید مکمل پڑھ لیتی ہیں. اور ایک ان میں سے بچی ایسی ہے جس کی عمر 32 سال ہے، جوان العمر ہے، آسٹریلیا کی ہے، پاکستانی ہے. اس کو 4 سال پہلے کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، اور اس کے خاوند کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری بیوی 1 سال شاید زندہ رہے، تم 1 سال کے اندر جو کچھ ارینجمنٹ کرنی ہے فیملی کی کر لو، کہیں واپس پاکستان جانا ہے تو چلے جاؤ، بیوی 1 سال سے زیادہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی. اس بچی نے اس کینسر کی بیماری میں قرآن مجید کو روز پڑھنا شروع کر دیا. ایک قرآن مجید روز پڑھتی ہے کینسر کی پینز کے باوجود، اور الحمدللہ 4 سال گزر گئے ابھی تک وہ زندہ موجود ہے. اور 10 پارے پڑھنے والی عورتیں تو درجنوں کے حساب سے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ سینکڑوں کے حساب سے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. الحمدللہ عورتوں میں قرآن مجید کی محبت بہت ہوتی ہے اس عمر میں، اور بعض کو ترجمہ سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے دورہ قرآن عورتوں میں کافی مقبول ہو جاتا ہے. سینکڑوں عورتیں آتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ کوئی سکھائے. تو حافظہ بننا یا قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنا، یہ عورتوں کے اندر بہت محبوب عمل ہے. تو عورتوں کو قرآن مجید یاد کروانا چاہیے، عورتوں کے مدارس بڑھانے چاہیے. اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے جی بھول جاتی ہیں کیا یاد کروانا، نہیں بھائی، اللہ کے سامنے حافظہ بن کے پیش ہوں گی، یاد کر لیں گی اس کو انشاءاللہ. تو مردوں نے بھی قرآن مجید یاد کیا، عورتوں نے بھی قرآن مجید یاد کیا، اور اس وقت امت کے اندر لاکھوں مرد اور لاکھوں عورتیں قرآن مجید کے حفظ والے آج بھی موجود ہیں. ہمارے قاری صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ کو ملتان کا پروگرام ہے تو آپ ایک دن میرے گھر کھانا کھائیں. ہم نے وعدہ کر لیا چونکہ ہمارے بچوں کے استاد تھے. اب جب ہم ملتان گئے تو بھول گئے تھے ہم کہ ہم نے کوئی ٹائم بھی دیا ہوا ہے. ہم سکون میں تھے کہ ملتان میں 2-3 دن ہیں، پروگرام ہوں گے اور پھر ہم جائیں گے. ایک دن قاری صاحب نازل ہو گئے. حضرت آپ نے وعدہ فرمایا تھا کھانے کا، تو آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے. ان کا بہت اچھا، ہم ان کے ساتھ ان کے گھر گئے. وہ ہمیں ملتان سے باہر کوئی 50-60 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں لے گئے، گھر میں بٹھا دیا. میں نے کہا قاری صاحب آپ مجھے وہاں شہر سے اٹھا کے یہاں گاؤں میں لے کے آئے، یہاں اگر آپ پروگرام کروائیں گے بھی صحیح تو 25-30 بندے ہوں گے گاؤں کے، شہر میں ہوتے تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے، زیادہ فائدہ ہوتا. वो कहने लगे हजरत मैं एक मकसद के तहत आपको इस गांव में लाया हूं। मैंने कहा क्या मकसद है? कहने लगे इस गांव का नाम है हाफिज वाला। मैंने पूछा क्या मतलब? कहने लगे कि इस गांव की तारीख यह है कि पिछले 300 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा इस गांव के किसी घर के अंदर कोई कुरान मजीद का हाफिज ना मौजूद हो। 300 साल से तसलसल के साथ इस गांव के हर घर के अंदर कोई ना कोई कुरान मजीद का हाफिज मौजूद होगा, या माँ बाप होंगे या औलाद में से कोई होगा। इसलिए इसको हाफिज वाला कहते हैं कि हर घर के अंदर हाफिज मौजूद है। सुभान अल्लाह, आज भी दुनिया में ऐसे गांव हैं कि गांव के हर हर घर के अंदर यह कुरान मजीद का हाफिज है, यह कुरान मजीद की हाफिजा बच्ची है, नाम हाफिज वाला। और यही कैफियत इंडिया का शहर है पानीपत, उसमें गुजरी। एक वक्त था कुरान मजीद का इतना शौक था, हर घर के अंदर कुरान मजीद के हाफिज हाफिजा कारिया कारी मौजूद होते थे। बल्कि उस जमाने में जब बच्चियों के लिए रिश्ते आते थे ना दो तीन, तो बच्चियां कहती थी कि हम जो प्रपोजल आएगी ना उन लड़कों से कुरान खुद सुनेंगी पर्दे में बैठ के, और जिसका कुरान हमें पसंद आएगा हम उसे रिश्ता पसंद कर लेंगी। तो बच्चियां कुरान मजीद सुन के अपने लिए हस्बैंड को पसंद किया करती थी, कुरान मजीद की ऐसी मोहब्बत थी दिलों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत ने इस हिफ्ज कुरान के मनसब को खूब निभाया, और आज भी दुनिया में हिफ्ज के मदारिस मौजूद हैं, क्या मशरिक क्या मगरिब क्या शुमाल क्या जनूब क्या अरब क्या अजम, हर जगह जहां आप जाएं कुरान मजीद के हुफाज कुर्रा आपको मिल जाएंगे। ये कुरान मजीद एक महफूज किताब है। फिर दूसरा तरीका हिफ्ज का कि इसकी हार्ड कॉपी, वो भी मौजूद है। चुनाचे दौरे नबूवत में सहाबा इसको लिखा करते थे, जो कातिबीन वही कहलाते थे। फिर बाद के दौर में ये लिखने का फन और बढ़ गया, कुछ हजरात थे जो कातिब कहलाते थे, उनका काम ही था कुरान मजीद लिखना, वो लिख लिख के कुरान दिया करते थे लोगों को। और इन कातिब हजरात ने इतना मलका पैदा कर लिया था कि मोटा भी लिखते थे बारीक भी लिखते थे। बारीक इतना लिखते थे कि चावल के एक दाने के ऊपर सूरह इखलास लिख लिया करते थे, चावल के दाने के ऊपर सूरह इखलास लिख लिया करते थे, इतना बारीक लिख ले रहे माहिर थे, मोटा भी लिखते थे। चुनाचे मैंने समरकंद के अंदर एक कुरान मजीद देखा जो लोहे की प्लेटों पे लिखा हुआ था, खोद के नीचे से लेके फर्श से कमरे की छत तक प्लेटें पड़ी थी लोहे की। लाइब्रेरियन से मैंने पूछा ये क्या? उसने कहा ये कुरान मजीद है, हर प्लेट एक सफा है कुरान मजीद का, और इसको खोद के बनाया गया है। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? उनका जी उस वक्त के मुसलमान बादशाहों ने सोचा कि कुरान मजीद की एक ऐसी कॉपी तैयार करनी चाहिए कि जिसके हरूफ को कोई बदल न सके, और वो पूरी दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो, जैसे ग्रीनविच टाइम का स्टैंडर्ड है, फलां टाइम का स्टैंडर्ड है, फलां टाइम का स्टैंडर्ड है, कंपेयर करना हो तो टाइम को उनके साथ मिला लो। तो बादशाहों ने लोहे पे कुरान पाक इसलिए लिखवा दिया सैकड़ों साल बाद अगर कोई आएगा अपने कुरान मजीद को इसके साथ कंपेयर कर ले तो सही कुरान मजीद उसके सामने आ जाएगा। आज भी ऐसे कुरान मजीद मौजूद। फिर समरकंद की एक लाइब्रेरी में हमने कुरान मजीद हाथों से लिखे हुए देखे मुख्तलिफ साइजों में। एक ऐसा भी कुरान मजीद देखा जो पत्तों पे लिखा हुआ था, और देखने से वो कागज जो था वो पत्ते नजर आते थे कि पत्ते की रगे अंदर चल रही हैं और नजर आ रहा है कि ये पत्ता है, और जिल्द बनी हुई थी। पता नहीं कब लिखा गया होगा, कुरान मजीद उसके ऊपर लिखा हुआ था और महफूज मौजूद था, तो पत्तों पे कुरान मजीद भी महफूज किया गया। और इतना छोटा कुरान मजीद हमने देखा कि तावीज बना के इंसान गले में डाले, छोटा सा, लिखने वालों ने छोटा भी लिखा बड़ा भी लिखा। मगर कुरान मजीद को मुख्तलिफ शक्लों में महफूज किया गया, और ये कुरान मजीद आज भी दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पे महफूज लाइब्रेरियों में मौजूद है। तो گویا قرآن مجید کی سافٹ کاپیز بھی تیار ہوئیں اور قرآن مجید کی ہارڈ کاپیز بھی تیار ہوئیں. جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تو کازان ایک علاقہ ہے رشیا کا، مسلمان بہت زیادہ ہیں وہاں، کسی زمانے میں وہ دار المصنفین کہلاتا تھا. اسلام کے اوپر سب سے زیادہ کتابیں وہاں لکھی جاتی تھی، علماء کی کثرت تھی وہاں. تو اس شہر میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے سن پیٹر برگ میں، جس کو آج برلن، جس کو آج رشیا کا شہر کہتے ہیں، اس نے پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن مجید کو سب سے پہلے پرنٹ کیا. یہ قرآن مجید کی پہلی کاپی تھی جو پرنٹ ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری کاپی ایران میں پرنٹ ہوئی، اور اس سلسلہ پھر چل پڑا. آج کل دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ قرآن مجید پرنٹ ہو رہا ہے، اور ہر گھر کے اندر، ہر جگہ پر، ہر بستی میں، ہر شہر میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے موجود ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں قرآن مجید موجود نہ ہو، ہر جگہ موجود ہے. جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ دیا گیا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ ہے، ہم ذرا اس کو ویریفائی تو کریں. انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف شہروں سے 40,000 قرآن مجید خریدے، کوئی اس شہر سے، کوئی اس شہر سے، کوئی اس ملک سے، کوئی اس ملک سے، کوئی گاؤں سے، کوئی شہر سے. ان کا خیال تھا کہ 40,000 جب قرآن مجید ہم خریدیں گے تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں تضاد مل ہی جائے گا، کوئی چھوٹی موٹی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ فرق نکل آئے گا، اور ہم ثابت کریں گے کہ دیکھو قرآن مجید محفوظ نہیں ہے. تو 40,000 قرآن مجید انہوں نے اکٹھے کیے، پھر انہوں نے کئی 100 بندوں کو امپلائمنٹ دی، اور ان 40,000 قرآن مجید کو انہوں نے ایک ایک صفحہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا. کئی سال اس کے اوپر لگے. کئی سالوں کے بعد وہ جو ٹیم تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 40,000 قرآن مجید میں کہیں بھی ایک جگہ نقطے زیر زبر کا فرق نہیں ہے. قرآن مجید آج بھی محفوظ حالت میں دنیا میں موجود ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. 1985 کی بات ہے، اس وقت میں اس عاجز کو کچھ عرصہ امریکہ میں رہنے کا موقع ملا. تو ایک دن ایک عالم آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کے ذمہ ایک کام لگانا ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے میں آپ کو ایک جگہ لے جاؤں گا، آپ نے وہاں ہفتے میں ایک دفعہ جانا ہے. وہ مجھے ایک جگہ لے گئے، وہاں پہ انٹر فیتھ کونسل کا اجلاس تھا. ہمارے ملک میں تو انٹر فیتھ کے یہ جو یعنی میٹنگ ہیں یہ اب شروع ہوئی ہیں، لیکن جن ملکوں نے مذہب کے خلاف تحریکیں چلانی تھیں انہوں نے اپنے علاقوں میں 1985 سے اس کو شروع کروا دیا تھا، انٹر فیتھ ڈائیلاگ آپس میں. تو انٹر فیتھ کاؤنسل وہاں بنی ہوئی تھی، واشنگٹن کے قریب جگہ تھی، اس میں ہر مذہب کے لوگ موجود تھے. اچھا وہاں پہ کیا مسئلہ تھا کہ ایک عالم گئے اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے، تو جو عیسائی تھے یا ربائی تھے یہودی وہ سب آپس میں مل جاتے اور مسلمان عالم سے سائنس کی باتیں پوچھتے. قرآن مجید میں جو سائنس سے متعلقہ کچھ چیزیں ہیں، زمین کا تذکرہ، آسمان کا تذکرہ، ستاروں کا، تو وہ سائنس کی باتیں پوچھتے. اب مدرسے کے عالم کو تو سائنس کی باتوں کا نہیں پتا، تو وہ بڑے تنگ ہوتے کہ بھئی یہ مجھ سے وہ باتیں پوچھتے ہیں کہ جو میرا فیلڈ ہی نہیں ہے. اور وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تھے کہ تاکہ ہم ان کو لاجواب کریں اور ان کو ہم پریشان کریں. تو مسلمان عالم نے کہا کہ بھئی کوئی انگریزی لکھا پڑا، سائنس لکھا پڑا بھیجو. انہوں نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، اس کو بھیجنا شروع کر دیا. تو جب اس کو بھیجا تو انہوں نے اس سے عربی کے زبان سے متعلق کوشچن کرنے شروع کر دیے. صرف نحو کی باتیں. اب اس کے لیے وہ فیلڈ مشکل تھا، وہ تو سائنس کا بندہ تھا. پھر انہوں نے ایک ایسے حافظ قرآن کو ڈھونڈا جو عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا، اور قرآن مجید کے حافظ بھی تھا. جب اس کو بھیجا تو ان لوگوں نے اس سے روحانیت کی باتیں پوچھنی شروع کر دی. اب وہ پریشان ہو کے آ گئے، کہنے لگے جی کہ میں وہاں نہیں جا سکتا، یہ لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، مجھ سے کوشچن ایسے پوچھتے ہیں، لہٰذا میری طرف سے جواب ہے. اب جب انہوں نے جواب دے دیا تو یہ عالم پریشان کہ بھئی اب ہم آخر کس کو بھیجیں. تو اللہ کی شان کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے. میں نے کہا کہ حضرت، نہ میں عالم ہوں نہ میں کسی کام کا آدمی ہوں، تو میں تو اس قابل نہیں کہ میں وہاں جا سکوں. اس نے کہا کہ آپ کام کے ہیں یا نہیں ہیں، یہ کام آپ کو کرنا ہے، آپ نے جانا ہے وہاں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ سائنس کی بات پوچھیں گے تو آپ ان کو جواب دے دیں گے، علم کی بات پوچھیں گے تو بھی دے دیں گے، اور روحانیت کی پوچھیں گے تو بھی دے دیں گے، آپ کا فیلڈ ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے. خیر وہ مجھے لے کے گئے اور انہوں نے مجھے وہاں انٹروڈیوس کروایا کہ آج کے بعد یہ احمد صاحب ہیں، یہ آیا کریں گے، اور اسلام کے بارے میں کوئی بھی کوشچن ہوگا تو یہ اس کا جواب دیا کریں گے. اب یہ کام ہمارے سپرد پڑ گیا، جانا شروع کر دیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جو کوشچن پوچھتے میں انہوں نے صاف بتا دیا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں. آپ جو کوشچن پوچھیں گے مجھے آتا ہوگا، جواب میں دے دوں گا، اور اگر مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں فون پہ اپنے استادوں سے پوچھ کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا. آپ کو تو جواب چاہیے نا، جواب مل جائے گا. تو وہ مطمئن ہو گئے. خیر دو تین میٹنگز میں وہاں جاتا رہا اور مجھے پتہ چل گیا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. وہ مسلمان عالم کو پریشان کر کے نکال دیتے تھے، پھر اس کے بعد جو ڈسکشن کرتے تھے نا، ان میں ان کا پورا ٹارگٹ اسلام ہی ہوتا تھا، سب اسلام کے خلاف یکجا ہو جاتے تھے. اب جب میں نے جانا شروع کر دیا تو پھر وہ اسلام کے متعلق بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا. خیر اللہ کی شان دو تین میٹنگ خیر خیریت کے ساتھ گزر گئیں. بتانے کی بات یہ ہے کہ ایک میٹنگ ختم ہوئی تو سیکرٹری نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے. جب اس نے کہا نا کہ اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے، تو میں نے کہا کہ اگلی میٹنگ میں ہر دین والا اپنے دین میں جو اللہ کا کلام ان کے پاس آیا ہے نا وہ پڑھ کے سنائے گا. قرآن والے قرآن پڑھ کے سنائیں گے، تورات والے تورات پڑھ کے سنائیں گے، انجیل والے انجیل کا پڑھ کے سنائیں گے، ورڈ آف گاڈ پڑھ کے سنائیں گے. اس کو تجویز پسند آئی، اس نے لکھ لیا اسی وقت کہ آئندہ میٹنگ میں ہر دین والا جو ان کے پاس خدا کا کلام ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے. اگلی دفعہ جب میٹنگ ہوئی تو سیکرٹری صاحب نے میرا نام بولا کہ مسٹر احمد، آپ نے تجویز دی تھی، اب آپ ہی سنائیں کہ آپ کے دین میں اللہ کا کلام کیا ہے، یعنی جو بولے وہی کنڈی کھولے. خیر میں نے ان کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دی اور اس کا انگلش میں کچھ ترجمہ کر دیا. سورہ فاتحہ میں نے اس لیے سلیکٹ کی کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو کچھ پہلی آسمانی کتابوں میں تھا وہ سب کچھ قرآن مجید میں آ گیا، اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سارا کچھ جو ہے جو کچھ سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا. اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، کتاب کا پری فیس، اوپننگ چیپٹر. تو وہ پورے قرآن مجید کی سمری ہے، نچوڑ ہے. تو میں نے اس لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی کہ ان کو پورے قرآن مجید کا نچوڑ مل جائے گا، اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا. خیر جب میں نے ان کو سنا دیا تو اس کے بعد ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس کی باری تھی. اس پادری کو کہا کہ جی آپ سنائیں. اس نے وہ انگریزی والی بائبل نکالی اور اس میں ان کا ایک چیپٹر ہے جس کو پہاڑی کا واز وہ کہتے ہیں، اور بڑا لہک لہک کے پڑھتے ہیں کہ عیسائیت نے کیا حلم سکھایا ہے، اگر ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو تم اس کو معاف کر دو اور دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر. اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. مجھے پتا تھا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. جب اس نے تھوڑی دیر پڑھا تو میں نے سیکرٹری کو کہا कि जी मुझे एक बात आपसे शेयर करनी है। उसने कहा क्या? मैंने कहा कि फैसला ये हुआ था कि हर दीन वाला अपने वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ के सुनाएगा। तो मैं ये पूछता हूं कि क्या इंजील अंग्रेज जबान में उतरी थी जो ये अंग्रेज जबान की किताब पढ़ रहा है? अब वो खामोश हो गया, क्योंकि इंजील तो उतरी थी इब्रानी जबान में और वो तो ट्रांसलेशन पढ़ रहा था। ट्रांसलेशन तो वर्ड ऑफ गॉड नहीं ना हो सकती। वर्ड ऑफ गॉड तो उस जबान में होगी जिस जबान में उनकी किताब उतारी गई थी। अब जब मैंने ये पूछा तो मैं चुप हो गया। पादरी जो था उसके आगे यहूदी बैठा था, रिपाही, वो बहुत तेज बंदा था। थोड़ी देर मेरा चेहरा देखता रहा, थोड़ी देर के बाद मुझे कहता है, मिस्टर अहमद मैं एक बात बहुत लाउड एंड क्लियर करना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहने लगा वो बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितने अधियान हैं सिर्फ मुसलमान हैं जिनके पास वर्ड ऑफ गॉड असली हालत में मौजूद है, बाकियों के पास असली हालत में मौजूद नहीं। हमारे पास ट्रांसलेशन हैं और आगे दूसरी जबान में उसके तर्जमे मौजूद हैं, ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज 1400 साल गुजरने के बाद भी अल्लाह का कलाम सच्चा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून। तहकीक इस नसीहतनामे को हमने ही नाजिल किया और इसकी हिफाजत के भी हम ही जिम्मेदार हैं। अल्लाह ताला की जिम्मेदारी ली कैसे निभाई अल्लाह ने अपने बंदों के जरिए से। लाखों की तादाद में मर्द और औरतें आज भी मौजूद हैं, सॉफ्ट कॉपीज भी मौजूद हैं, हार्ड कॉपीज भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों के हिफ्ज को कबूल फरमाए और जो इनके असातिज़ हैं अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन कुरान मजीद की हिफाजत करने वाली जमात में से खड़ा फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले तौबा के कलिमात हम पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह हमारे पिछले गुनाहों को माफ कर दे। सच्चे दिल के साथ ये कलिमात पीछे पीछे पढ़ते जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसि बअदल मौत। आमंतु बिल्लाही कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमीया अहकामिही इकरारुम बिल्लिसाने व तस्दीकुम बिल्कल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तो वताइब हो चुके हैं। चंद मामूलात हैं जिनको बाकायदगी से करेंगे तो अल्लाह ताला दिल को मुनव्वर करेंगे। उनमें पहला है 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना सुबह शाम, दूसरा है 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना सुबह शाम, तीसरा है कुरान मजीद की तिलावत रोजाना करना, एक पारा हो तो बहुत अच्छा, मुश्किल हो तो आधा पारा सही, चौथा है चलते फिरते हर वक्त दिल में अल्लाह को याद करना, और पांचवा है जिक्र कल्बी यानी मुराकबा करना। जब आप नमाज पढ़ के पारे हों थोड़ी देर अल्लाह से लौ लगा के बैठें। अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में सिम आ रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल अल्लाह 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 बोल रहा है। वो जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। हम भी अपने अल्लाह को दिलों में याद करें। अल्लाह हमें जिक्र कल्बी की शहादत नसीब फरमाए। दुआ फरमा लीजिए। सुभान रब्बी अल अज़ीम, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। کریم آقا، ہم آپ کے آجے مسکین بندے ہیں، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، مجمع میں جتنے حفاظ علماء ہیں سب کے علم حفظ کو قبول فرما اور سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. رب کریم، ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو اللہ قرآن مجید کا حافظ بنا، قرآن مجید کا قاری بنا، قرآن مجید کا عالم بنا، قرآن مجید کا عامل بنا، ہماری اولادوں میں سے قرآن مجید کے ناشر بنا، قرآن مجید کے دائی بنا. اللہ سب کو قرآن مجید کا عاشق بنا. اللہ قرآن مجید کا سچا عشق دلوں میں عطا فرما. اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اے پروردگار عالم، مہربانی کا معاملہ فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، اللہ قلت سے محفوظ فرما. اے اللہ، جو یہاں تعلیمی سلسلہ جاری ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرما. پڑھنے والے، پڑھانے والے سب حضرات کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، دین کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما، اولادوں کی خوشیوں کے ساتھ آباد فرما. اے اللہ، صحت سلامتی کے ساتھ آباد فرما. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. آنے والے وقت کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. دور قریب سے جتنے لوگ آئے ہیں، اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما. اس کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ، یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیس ہے، اس دیس کی خود حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں اس دیس کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما. رب کریم، رحمت کا معاملہ فرما. جو مختلف بحران اس ملک میں آ رہے ہیں، ان بحرانوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ، جس ملک کے حکام ہیں ان کی مدد فرما، ان کو اپنی رحمت سے مضبوط فرما، اور اے اللہ، ان کو ہر فتنے سے اپنی حفاظت نصیب فرما. اے کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، دجالی تہذیب سے محفوظ فرما، دجالی فتنے سے محفوظ فرما. اے اللہ، فرنگی لوگوں سے محفوظ فرما، اور اس جگہ کو اللہ قیامت تک کے لیے ایمان کا مرکز بنا. اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. رب کریم، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.